پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
آج کے دن برسی ہے شہید عسکری رضا کی، جن کے جنازے پر جو کچھ پیش آئے وہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اس عظیم شان شہید کی روح کی بلندی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والا۔ ایک سورہ فاتحہ اس شہید کے لیے تمام شہداء اسلام، تمام مرحومین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم
اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد،
سرفروشی کر رہے ہیں، ان سب کی عزت و بقا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے کہ کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط کے اوپر، ایک خاص توازن کے اوپر خلق فرمایا ہے. کائنات کے توازن کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے وجود میں خواہش ہوگی، ضرورت ہوگی، وہ ضرورت اس بات کی علامت ہوگی کہ یقیناً کائنات میں کوئی چیز ہے جو اس ضرورت کو پورا کر سکے. اس اصول کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر فرض فرمائیے آپ کے وجود میں آکسیجن کی ضرورت ہے، جیسے کہ میرے اور آپ کا جسم اس کے اوپر بنا ہوا ہے کہ ہمیں سانس میں آکسیجن کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نے ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں آکسیجن کی ضرورت رکھتی ہو اور کائنات میں آکسیجن نہ رکھی ہو یا کم رکھی ہو. مثال کے طور پر 7 ارب انسان یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ان 7 ارب انسانوں کو آکسیجن لینی ہے، کتنی مقدار آکسیجن چاہیے ہوگی ہر وقت کائنات کے اندر؟ اگر نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ نقص ہے، یا تو خدا اتنے بندے پیدا نہ کرتا، اعوذ باللہ تعالیٰ، یا آکسیجن زیادہ ہوتی. ہم دیکھتے ہیں یہ خدا نمتال کا ایک توازن ہے، ہمیشہ اس توازن کو لے کے چلے گا. اور یہ دین بھی خدا نمتال نے اسی توازن پہ دیا ہے، ایک ایک حکم اس کا اس حکمت کے مطابق ہے، اس کی کائنات کے مطابق ہے. اگر یوں ہی آپ دنیا کے مسائل پہ توجہ فرمائیں، ایک مادی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس سے پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک معنوی مثال عرض ہوگی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے پاس انسانوں کو دفن کرنے کا ایک طریقہ ہے، مثلاً ایک گڈھا کھودا جائے گا، اس کے اندر ایک کفن کے اندر انسان کو لٹا دیں گے. جب دوسری قوم دوسری طریقوں سے دفن کرتی ہیں، اگر آپ عیسائیوں کے یہاں جائیں تو وہاں پر ایک تابوت ہوگا اور اس تابوت کے اندر بندے کو دفن کیا جاتا ہے. وہ تابوت ٹھیک ٹھاک مہنگی چیز ہے، تابوت میں اگر آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ٹھاک مہنگا کام ہے، اور اس میں جو سب سے بڑے مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ لکڑی کا استعمال ہے. اچھا، اسی طرح ہندوؤں کے یہاں چلے جائیں تو وہ لاش کو جلانا ہوتا ہے، جلانے میں پھر لکڑی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر 7 ارب بندے ان کے طریقے پہ دفن ہو رہے ہوتے تو دنیا میں کوئی درخت باقی نہیں بچتا، کرتے تو دنیا کے درخت کٹ جاتے. 7 ارب بندوں کے دفن کرنے کے لیے آپ سوچیں کتنی لکڑی چاہیے ہوتی، اتنے تابوت بنتے، اتنی لکڑی کٹتی. اب کوئی دنیا میں پوچھے کہ بھائی یہ طریقہ اچھا ہے یا کپڑے کے اندر لپیٹ کے دفنانا یہ طریقہ اچھا ہے؟ اتنا یہ لوگ انوائرمنٹ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھائی لکڑی کا استعمال دیکھ کے ہونا چاہیے، ہر چیز کے استعمال میں عقل مندی دکھاتے ہیں. تو یہ کہ آپ لکڑی کے اندر دفنا رہے ہیں اس کو، اس لکڑی کا کوئی مصرف نہیں ہونا ہے، اور اوپر کا درخت کاٹ کے نیچے لکڑی دفناتے ہیں، اس سے کائنات کو کیا ملے گا؟ ہمیں اس طرح سے بھی اپنے دین کو دیکھنا چاہیے، یہ دین بہت خوبصورت دین لگے گا پھر آپ کو. اور اس دین کے مثلا ایسے ہی اس کے کنٹینیوٹی میں، اسی کے تسلسل میں کسی نے سوال کیا کہ بھائی عیسائیت دین ناقص اور اسلام دین کامل، تو کیا کہاں سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ دین کامل نہیں ہے یہ دین کامل ہے؟ تو ہم نے اس کو ایسے ہی جواب میں کہا، میں نے کہا فرض کرو سارے جتنے بھی انسان ہیں سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائے، جتنی بھی عورتیں ہیں سب حضرت مریم علیہ السلام کی طرح ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھے، ظاہر ہے کہ نبی کا مقام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی، حضرت مریم علیہ السلام کا ایک مقام ہے. سارے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جائیں، مرد، ساری خواتین حضرت مریم علیہ السلام کی طرح ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ 60 سال میں ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، شادی تو ہوگی نہیں، شادی نہیں ہوگی تو پھر اگلا کیا ہوگا؟ 60 سال میں ساری عبادی ختم ہو جائے گی. تو جیسے آپ یہ سوچو گے نا کہ یہ ہو جائے، فوراً آپ کو سمجھ میں آئے گا انسانیت کے اندر کمی آ جائے گی. اب اس طرف سے سوچو، ساری دنیا، ساری کائنات امیر المومنین کی طرح ہو جائے، ساری خواتین بی بی سعیدہ کی طرح ہو جائے، جنت اور کسے کہتے ہیں؟ اور جنت ہوتی کیا ہے؟ یہ دین کے کمال کی دلیل ہے کہ جیسے ہی آپ اس دین کے پیرامیٹر پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، ایک دم سے آپ کو احساس ہوتا ہے دنیا کچھ اور ہو جائے گی، دنیا میں بہت بڑی ترقی آ جائے گی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ دین کی خوبصورتی ہے،
اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اگر آپ کے اندر کوئی خواہش ہے، کوئی ریکوائرمنٹ ہے، خدا تعالیٰ نے باہر سے اس کو پورا کیا ہے. اچھا اب آپ مسلسل یہ نوٹ کریں آپ کے جسم میں ضرورتیں کہاں کہاں پر ہیں. مثلاً آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ سب خدا تعالیٰ نے پورا کیا ہے. اچھا اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی، مثلاً آپ کے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کے جسم کو ہوا کی ضرورت ہے، آپ کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ایک درد ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک احساس اٹھتا ہے. اتفاقاً پچھلی مجلس کو ہم نے اسی جملے کے اوپر ختم کیا تھا، اتفاقاً اب یہیں پہ شروع کر رہا ہوں. انسان کے اندر ایک احساس اٹھتا ہے کہ کوئی کمی پیچھے رہ گئی ہے. جیسے آپ کو پیاس لگتی ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کمی رہ گئی ہے، مجھے اب اس وقت پانی پی لینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو جیسے ہی بھوک لگتی ہے آپ سوچتے ہیں کوئی کمی ہو گئی ہے، مجھے اس وقت کھانا کھا لینا چاہیے. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو اتنے بندے اس وجہ سے مر جاتے، ایسی چیزوں سے مرتے جن پہ مرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر یہ نظام خدا نہ رکھتا نا، پیاس کا، درد کا، بھوک کا، تو کیا ہوتا؟ میں چل رہا ہوتا، اچانک زمین پہ گر کے مر جاتا. وہ ڈاکٹر بتاتے بھائی یہ اس وجہ سے مرا ہے کہ اس نے 3 دن سے پانی نہیں پیا تھا. اگر پیاس نہ ہوتی تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھ حساب کتاب رکھنا پڑتا کہ میں نے آج دن میں کتنے گلاس پانی پیا ہے، میرے جسم کے لیے کافی ہوا یا نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں گاڑیوں کے انجن میں ہمارے بدن کے مقابلے میں کتنی کمی ہے. گاڑی کے انجن میں اگر آئل چینج نہیں کریں گے اس کو کوئی درد نہیں ہوگا، یہ بیٹھ جائے گا. ہمارے جسم میں خدا نے میکینزم رکھے ہوئے نہیں، اگر پانی کم ہوتا ہے پیاس لگتی ہے، بھوک ہوتی ہے جسم میں اگر توانائی کم ہے بھوک لگے گی. آپ اگر سو نہیں پائیں، آپ کے دماغ کی طرف اگر خون کا فلو تیز نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، فوراً آپ کو چکر آئیں گے، آپ زمین پہ گریں گے. زمین پہ گریں گے فائدہ کیا ہوگا؟ خون آپ کے دماغ میں پہنچے گا فوراً. سب خدا نے میکینزم بنایا ہوا ہے. جسم بہت عجیب معجزہ ہے. یہ سب کچھ سن لیا، اب اپنے آپ سے پوچھے گا روح کے سلسلے میں یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ بھائی آپ کے جسم کو پیاس لگتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے پانی چاہیے. آپ کے جسم کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کھانا چاہیے، کہیں سے کیلوریز پوری ہونی ہے. آپ کی روح میں کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ اس پریشانی کو کیسے پورا ہونا ہے؟ اس پر انسانوں نے اپنے آپ کو بہت دھوکے دیے، بڑے دھوکے دیے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللہ
صلی علی محمد.
پھر آج کے بچوں کو پانی زیادہ اچھا لگتا ہے یا کولڈ ڈرنک زیادہ اچھی لگتی ہے؟ کولڈ ڈرنک اچھی ہے، پیتے رہتے ہیں بیچارے مظلوم ہیں. واقعہ دنیا 100 سال پہلے جب یہ کولڈ ڈرنک نہیں تھی تو میرے خیال میں بہت اچھی جگہ تھی، اب ہم مظلومیت میں پھنس گئے. نہیں معلوم کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے آ رہی ہوں گی، اللہ جانتا ہے. بہرحال تو اب بچوں کو کولڈ ڈرنک بہت اچھی لگتی ہے. اچھا بچے کو پیاس لگے اور پیاس کی جگہ یہ کولڈ ڈرنک پی لے تو کیا ہوگا؟ اپنی پیاس بجھانے کے لیے کولڈ ڈرنک پیتا رہے، اچھا 4 دن تک یہی کرتا رہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا پانی کی ضرورت ختم ہو جائے گی اس کی؟ نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری آئے گی جس کو بعد میں علاج کرانا پڑ جائے گا. آپ اپنی نیچرل ضرورتوں کو اگر مصنوعی طریقے سے پورا کریں گے شاید اس وقت لگے گا کہ آپ پیاس نہیں لگ رہی، لیکن بعد میں خرابی لمبی چوڑی آئے گی، پھر آپ کو علاج کرانا پڑے گا اس کا. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ جو 7 ارب بندے زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی مخلوق ہیں؟ کیا اللہ نے اپنی پرستش، اپنی عبودیت، بندگی کا جذبہ فطرت میں نہیں رکھا ہے؟ فطرت میں رکھا ہے. ان بندوں کو یہ آواز نہیں آتی کہ ہمیں ضرورت ہے؟ آتی ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں. یہ کولڈ ڈرنک پی کر اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں کہ پانی تو نہیں لیا، کوئی بات نہیں کولڈ ڈرنک تو پی لی نا، صحیح ہے. اچھا اب اگر یہ مسلسل پیتے رہے ہیں ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا، ڈس بیلنس ہو جائیں گے، ڈس بیلنس ہو جائیں گے. اچھا ہمارے بدن میں جو بیماری ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیمیکلز کا ڈس بیلنس ہونا ہے، کیمیکلز کا ڈس بیلنس ہونا ہے. یہ بڑی عجیب کہانی لگتی ہے. مثلا آپ جو ٹیبلٹس کھاتے ہیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ کیمیکلز ہیں. آپ جو سیرپس پیتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بھی کیمیکلز ہیں. اور جو انجیکشن لگاتے ہیں یہ بھی کیمیکلز ہیں. تو کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں کچھ کیمیکلز کی پروپورشن میں خرابی آتی ہے، اس خرابی کو آپ اوپر سے کیمیکل ڈال کے صحیح کر لیتے ہیں. اور جب آپ کی روح مسلسل کتنی فطری چیز کا تقاضا کرے اور اس کو مصنوعی طریقے سے دیتے رہیں، اب روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روح بھی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. اچھا، جسم جب ڈس بیلنس ہوتا ہے تو ہمیں نیند زیادہ آنے لگتی ہے، جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، جو کام کر سکتے تھے وہ کام نہیں کرتے. جب روح ڈس بیلنس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے فنکشن میں کیا خرابی آتی ہے؟ چند باتیں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بھائی میرے جسم کے اندر خدا نہ کرے کوئی بیماری آئی، تو اس بیماری کی مناسبت سے میرے جسم کا کوئی حصہ کام خراب کرے گا. مثلا پہلے میں 2 کلومیٹر چلتا تھا، ابھی 500 میٹر بھی نہیں چل پاؤں گا، میں تھک جاؤں گا. مثلا کوئی چیز اٹھا سکتا تھا، اب نہیں اٹھا پاؤں گا، پہلے 2 گھنٹے پڑتا تھا، اب آدھے گھنٹے میں سر میں درد ہوگا. جیسے ہی میرے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، میرے جسم کی توانائیاں کم ہو جاتی ہیں. جو عام طریقے سے کر سکتا تھا صحت مند آدمی، وہ میں نہیں کر سکتا. اب ایک سوال پوچھتے ہیں، صحت مند روح کیا کر سکتی ہے جو بیمار روح نہیں کر سکتی؟ اچھا آپ خود بتائیے، یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے یا نہیں سمجھ میں آنا چاہیے؟ یہ سمجھ میں آنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ میں پہچان سکوں میری روح بیمار تو نہیں ہو گئی کہیں. ہمارے پاس جسم کی بیماریوں کے ہزاروں ہاسپٹل ہیں، اربوں بلکہ کھربوں ڈالر، ٹریلینز آف ڈالر ہم میڈیکل سائنسز پہ خرچ کر چکے ہیں اپنے جسم کو بچانے کے لیے. ابھی تک ہمارے پاس معلوم ذرائع کے اندر روح کی ہاسپٹلز نہیں ہیں. ہم نہیں جانتے روح کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے قدیم زمانے کے اندر کسی کو کوئی کمپلیکیٹڈ بیماری لگ جاتی تھی نا، تو اسے کہتے تھے اس کو جن چڑھ گیا، اس کو جن چڑھ گیا. بیچارے کو 2-4 دن تک جن چڑھا رہتا تھا، اس کے بعد وہ مر جاتا تھا، تو لوگ کہتے تھے جن نے اس کو آخر کار مار ہی دیا. بیماری کا پتہ ہوتا نہیں تھا، ہر نامعلوم مجہول بیماری کا مطلب یہ تھا کہ اس کو جن چڑھ گیا. صحیح. اب آپ خود تصور کریں، ہماری روح کی بیماریاں نہیں ہیں کیا؟ اگر روح کی کوئی طبی ریکوائرمنٹ ہے، نیچرل ریکوائرمنٹ ہے، وہ نہ ملے، کولڈ ڈرنک پلائے جائیں تو روح بیمار ہو جائے گی. یہ کیسے پتہ چلے گا میری روح بیمار ہے یا صحیح ہے؟ پہلی بات تو مجھے یہ پتہ چلنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر میری روح بیمار ہوگی تو کون سی جگہوں پر غلطی کرے گی؟ جب میرا بدن بیمار ہوتا ہے تو کچھ جگہوں پہ غلطی کرتا ہے، روح بیمار ہوگی کون سی جگہوں پہ غلطی کرے گی؟ تیسرا مرحلہ، مجھے اگر روح کو صحت مند کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ روح کو صحت مند کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم روح کی 2 چیزوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بدن میں کیا ہوتا ہے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں بار بار بدن کی مثال دے رہا ہوں تاکہ روح کے معاملے کو سمجھنا آسان ہو جائے. بدن میں ایک عام کھانا ہوتا ہے، ایک لگژریس کھانا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے میں اور آپ گھر کے اندر بنا لیتے ہیں کھانا، ایک دفعہ ہوتا ہے ہم کسی بڑے اچھے ہوٹل کے اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا ڈنر کریں گے آج. کوئی کیا روح میں بھی ہو سکتا ہے ایسا، ایک چھوٹا موٹا کھانا ہو اور ایک کوئی بہت اچھا کھانا ہو؟ تو مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ تو اچھا کھانا کھا لے. کیا ہو سکتا ہے ایسا، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جمع کرنے کی کوشش کروں، ورنہ یہ روح کی گفتگو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے مشکل بنتی ہے. اگر روح بالکل صحیح ہو، روح بالکل صحیح ہو، تو روح کے اندر مسلسل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، روح خدا کی طرف ترقی کرتی ہے، قربتاً الی اللہ کے سفر کو طے کرتی ہے اگر روح صحت مند ہو. جیسے بچہ اگر صحت مند ہوتا ہے نا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے 5 سال کا بچہ صحت مند ہوا تو وزن کتنا ہونا چاہیے، چارٹ بنے میں وزن اتنا ہونا چاہیے، ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، یہ لو سائڈ پر ہے، یہ ہائی سائڈ پر ہے، یہ نارمل ہے، یہ اب نارمل. اگر روح نارمل کنڈیشن میں ہو، صحت مند ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو قربتاً اللہ کا سفر اچھے طریقے سے کر لینا چاہیے، نہ بہت بھاگے گی نہ روکی کھڑی ہوگی، بلکہ یہ اللہ کی قربت کے سفر کو طے کرے گی۔ اچھا، اللہ کی قربت کے سفر کو طے کرے گی کیا مطلب؟ یہ پہلے ہم بہت تفصیل سے عرض کر چکے ہیں، لیکن صرف اشارے کی خاطر، یہ مسلسل اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گی۔ اگر آپ کی میری روح ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی صفتیں بڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے میں قربتاً اللہ کا سفر طے کر رہا ہوں، اسپیڈ سے کروں یا سلو کروں؟ اگر یہ سفر طے کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میری روح بیمار نہیں ہے، بہت چیمپئن بھی نہ ہو تو کم سے کم بیمار نہیں ہے، چل تو رہی ہے۔ اگر میں قربتاً اللہ کا سفر طے کر رہا ہوں، خدا کی صفتوں کی سمت بڑھ رہا ہوں، پہلے میرے دل کے اندر رحم کم تھا، اب میرے دل میں رحم زیادہ ہو گیا، پہلے میرے لیے میرے دل میں ہمدردی نہیں تھی، اب ہمدردی بڑھ رہی ہے، پہلے کنجوسی دکھاتا تھا، اب فیاضی آ رہی ہے، پہلے جہالت تھی، اب علم آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں خدا کی سمت بڑھ رہا ہوں۔ اگر بڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میری روح کم سے کم بیمار نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، صحیح چل رہی ہے۔ اگر یہ صحیح چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے نارمل کھانا تو اس کو مل رہا ہے، اب صرف ایک بات دیکھنی ہے، اس کو کہیں فائیو اسٹار کا کھانا بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اگر اس کو بہت اچھا کھانا ملے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہ قربتاً اللہ میں کوئی جمپ لگائے گی، اس کا مطلب ہے یہ قربتاً اللہ میں کوئی سفر طے کرے گی، کہیں آگے کی سمجھ جائے گی۔ اچھا، یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو نارمل زندگی ہے جس میں آپ آہستہ 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 بڑھتے جا رہے ہیں، ایک دفعہ ہوتا ہے اچانک آپ دیکھتے ہیں نہیں، کوئی ترقی آنی چاہیے، ترقی آنی چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بہت نفیس قول ہے ہمارے پاس، فرمایا جس طرح تمہارے بدن تھکتے ہیں تمہاری روح بھی تھکتی ہے، حکمت کی باتوں سے اپنی روح کو تازہ کرو۔ جس طرح تمہارا بدن تھکتا ہے تمہاری روح بھی تھکتی ہے۔ اچھا، جب آپ کا بدن تھکتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مثال کے طور پر ملٹی وٹامن لے لیتے ہیں کہ بھئی ذرا کمی آ رہی ہے، اس کو ذرا ملٹی وٹامن مل جائے، کوئی ایک آدھ انجیکشن فلاں فلوں۔ امام نے فرمایا جب تمہاری روح تھکے حکمت کی باتوں سے اس کو تازہ کرو۔ اب یہ حکمت کی باتیں آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ اہل بیت کی روایات سے، اہل بیت کی روایت سے۔ سادہ سا ایک کام، پریکٹیکل کام، سونے سے پہلے دو روایتیں پڑھ لیں۔ بھائی آپ سونے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مثلا کچھ لوگ سونے سے پہلے نہاتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فزیکلی اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سو سکیں۔ سونے سے پہلے روح کو فریش نہیں کرنا چاہیے؟ روح کو بھی تھوڑا سا فریش کریں۔ کیسے فریش کر سکتے ہیں؟ جاؤ وضو کرو، سوتے وقت دو چار سوریں پڑھ لو، ایک آدھ حکمت کی بات پڑھ لو، روح تازہ ہو جائے گی، پھر تازہ روح کے ساتھ سو۔ اچھا، اگر میں تازہ بدن کے ساتھ نکلتا ہوں تو کام اچھی طرح سے کرتا ہوں، اور اگر تازہ روح کے ساتھ سوؤں گا تو کیا کام ہوگا؟ سچا خواب نظر آئے گا، سچا خواب نظر آئے گا۔ بھائی اگر مجھے کوئی سچا خواب نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری روح بیچاری تھکی پڑی ہے، اس کو سونے دو، ٹھیک ہے؟ اور بچے ایسے ہوتے ہیں نا، مثلا کوئی بچہ کبھی اسکول سے گھر آتا ہے بالکل تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو تھکے ہوئے کو دیکھ کر کسی مثلا ماں کو کوئی کام بھی کہنا ہوتا ہے تو کہتی ہے آج یہ تھکا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو کوئی کام کاج کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روح جب تھکی ہوئی ہوتی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، جب روح زندہ ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، ایکٹیو ہوتی ہے، اب اس روح کو کچھ نظر آتا ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے، اگر یہ نہیں ہوتا نا تو زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ پھر بھائی آپ کا جسم اگر ہر وقت تھکاوٹ احساس کرے، آپ کو مزہ آئے گا زندگی کے اندر؟ آپ بہترین گاڑی میں بیٹھے ہیں دنیا کے، لیکن آپ کا جسم تھکا ہوا ہے، آپ کو کیا مزہ آنا ہے؟ آپ کے جسم میں درد اٹھا ہوا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے تازہ روح چاہیے۔ یہ تازہ روح کیسے ملتی ہے؟ یہ میں نے آپ کو چند نسخے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اس کو سمرائز کرتے ہیں۔ روح کی تازگی کے لیے کیا کیا کر لینا چاہیے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم۔
معذرت کے ساتھ ایسی مثالیں پک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو اپنے لیول پہ جا کے سمجھا لوں۔ مثلا ہمیں جو یہ جو ٹوتھ پیسٹ بنانے والے ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں دن میں کتنی دفعہ برش کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں بھائی کم سے کم 2 دفعہ برش کرنا چاہیے. کب کب کرنا چاہیے؟ ایک صبح کو کریں اور ایک رات کو سونے سے پہلے کریں. وہ جو صبح کو کریں نا آپ ناشتے کے بعد کیا کریں, یہ ڈینٹسٹ بتاتے ہیں ناشتے سے پہلے نہیں کرنا چاہیے, ناشتے کے بعد کرنا چاہیے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں. اچھا آپ روح کو کب تازہ ہونا چاہیے؟ کم سے کم 2 دفعہ تو آپ محنت کر کے تازہ کر لیں اسے. کس 2 وقت پہ؟ صبح اٹھنے کے بعد, رات کو سونے سے پہلے. اس 2 ٹائم پہ صرف کھانا کھلانے پہ خوش نہ کریں, اس کو تھوڑا سا اور بھی دے دیں. امام خمینی صبح کو 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے, 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے. اور میں جب پہلی دفعہ ہی پڑھا تو میں نے کہا اپنے اوپر کہ افسوس ہو تم پر, تم کیا ان سے زیادہ مصروف انسان ہو؟ صرف یہ میں نہیں کہہ رہا میں کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ سب کرنا شروع کر دیتا ہوں, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ حق کیا ہے روح کا, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. وہ اتنا بڑا آدمی, اتنی بڑی روح, اتنا عالی شان مقام, اب بھی 2 گھنٹے محنت کرتا ہے اپنی روح کے اوپر. اور میں گرا پڑا, کہیں نہ پہنچا ہوا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو محنت کروں. تو آپ صبح کے وقت کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ آپ کی روح صرف 2 رکعت فجر پہ اکتفا نہ کرے, کچھ اور بھی کرے آگے پیچھے, کچھ ایسا ہو جس سے آپ کی روح فریش ہو جائے. اچھا یہی کام رات کو سونے سے پہلے بھی ضرور کر لینا چاہیے تاکہ رات کو سوئے ایکٹیو روح سوئے, کچھ کام کر کے دکھائے. اچھا اس تمام میں ایک تو کچھ رائج نسخے ہیں, مثلا آپ تلاوت قرآن کریم کریں, بہت انبیاء کی سنتوں میں سے ایک حصہ یہ ہے, انبیاء کی سنت میں سے لکھا ہے اگر دل کے اوپر احساس ہو کہ مردگی آ رہی ہے تو تلاوت قرآن کریم کرو تاکہ دل زندہ ہو جائے, وہاں پر روایت میں موجود ہے. ایک یہ راستہ ہے, مثال کے طور پر سوریں پڑھیں, انسان کو عبادت کرے, بندگی کرے. ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں جس کے اوپر میں بہت زیادہ اصرار کیا کرتا ہوں اور یہ اپنے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ بھائی یاد رکھو یہ کرنا ہے, وہ کیا کریں؟ آپ خدا سے بات کریں, بس خدا سے بات کریں, تلاوت ضرور کریں, نماز ضرور پڑھیں, دعائیں ضرور پڑھیں, سارے کام کریں, لیکن ایک کام اور ساتھ کر لیں, اپنی زبان میں خدا سے بات کریں. آپ خدا کے ہم نشین بن جائیں. ہم نشین کسے کہتے ہیں؟ ساتھ بیٹھنے والے کو. خدا کے ہم نشین بنو. وہ ایک فارسی میں شعر ہے, کہتے ہیں کمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہمن خاکم کے ہستم. یعنی میں جس کے ساتھ بیٹھتا تھا نا اس کا میرے اوپر اثر ہو گیا, ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں, میں کچھ نہیں تھا. جس کے ساتھ بیٹھا تھا اس کا میرے اوپر اثر پڑ گیا. تو بھائی اتنا اچھا موقع ہے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا, اللہ کا دروازہ کھلا ہے, کچھ دیر صبح کو بیٹھ لیں, کچھ دیر رات کو بیٹھ لیں, کچھ تو نصیب ہوگا نا بھائی. آپ کے پاس اگر میں مثلا آپ سے کچھ مانگنے کے لیے میں آؤں دن میں 2 دفعہ, صبح بھی آؤں شام بھی آؤں, 1 ہفتے تک آتا رہوں, آپ دے سکتے ہو؟ کب تک نہیں دیں گے؟ آخر شرما کے انسان دے دے گا کہ یار چلو اس کا حق نہیں دیے, تب بھی اس کو کچھ تو دے دو تاکہ جان چھڑاؤ اس کے صبح شام یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے. ہم خدا سے نہیں کہہ سکتے خدا کچھ چاہیے ہمیں, ہماری روح ہے, ہمیں اپنی روح کے لیے چاہیے. اور خاص کر کیا چاہیے, اب میں موضوع سے متصل کروں, خاص کر ایک مشکل ہے ہمارے ساتھ, ہم فتنوں کے دور میں ہیں, ہم فتنوں کے دور میں ہیں. عام دور میں ہوں تب بھی چاہیے, اور فتنوں کے دور میں ہوں تو تب تو پھر بہت زیادہ چاہیے. کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ اب اس کے اوپر تھوڑا سا رکتے ہیں کیا چاہیے کے اوپر, اور پھر اس کے اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. بہت ساری چیزیں خدا تعالیٰ نے ایسی بنائی ہوتی ہے, اس سے ہم اندر کی حال کو سمجھ جاتے ہیں, اندر کے حال کو سمجھ جاتے ہیں. میں مجھے یاد ہے جب ہم لوگ قم میں ہوتے تھے تو وہاں سستے پھلوں میں ایک پھل تربوز ہوتا تھا, وہ بڑا لمبے لمبے ملتے تھے تربوز, 10-10 کلو کے, 12-12 کلو کے بھی ملتے تھے. تو جو تربوز بیچنے والا ہوتا تھا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر انگلی مار کے کھٹکھٹاتا تھا اور اس کی نوک سے سمجھ جاتا تھا کہ یہ تربوز کیسا ہے. بڑی لائٹ سے انگلیاں کر کے مارتا تھا. اچھا خریدتے خریدتے ہم لوگ بھی پھر ماہر ہو گئے تھے کہ یہ کیا مار کے دیکھتا ہے, کیونکہ اتنا عرصہ دیکھ لیا تھا تو ہم بھی ہلکا ہلکا سا دھڑ دھڑ کر کے مارتے تھے تو سمجھ جاتا ہے کہ اس تربوز کے اندر کیا ہے. اچھا انسان میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو تھوڑا کھٹکھڑائیں تو اندر کا حال پتہ چل جائے اس کا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑا سا کچھ کرو اس کا اندر کا پتہ چل جاتا ہے. ان میں سے ایک اس کی دعائیں ہوتی ہیں, یہ اللہ سے مانگتا کیا ہے, اس سے پتا چل جاتا ہے اس کے اندر کیا بسا ہوا ہے. مثلا میں خدا سے مانگ رہا ہوں, خدا ہے مجھے دنیا میں اتنی عزت دے سب میرا احترام کریں, میرے اندر کیا بسا ہوا ہے, دنیا بسی ہوئی. اب جو کچھ مانگتا ہے نا خدا سے وہ اس کے اندر بسا ہوا ہے. یا دیکھ اس خاطر اہل بیت نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ دعا مانگنی کیسے ہوتی, مانگتے کیسے, اچھی چیز مانگنے کو کہا. آج کے دور میں ہم فتنوں کے دور میں ہیں, فتنوں کے دور میں. اب کوئی فتنوں کے دور میں چیز مانگے تو خدا سے کیا مانگے. مثلا دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگے کہ مثلا امام کا ظہور ہو. میں ایک اور بات بھی سوچتا ہوں, اب آپ اس کو ذرا سا تحمل کے ساتھ سنیے گا, کچھ اور نہ سمجھ جائیں. دعا تو امام کی ضرور مانگے, لیکن ایک اور مشکل ہے, اگر میں حق پہ نہ رہا تو ظہور امام سے مجھے کچھ نصیب ہوگا, کچھ بھی نہیں. اور آج کا دور فتنوں کا دور ہے. فتنے کا دور ہوتا کون سا ہے, جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں, حق پہ باقی نہیں رہ پاتے, حق پہ باقی نہیں رہ پاتے. ابھی مجھے ایک اور بات سامنے آئی ہے, ہمارے ایک استاد ہوتے تھے, ان سے ہم نے طالب علمی کے تقریباً وسط میں ان سے کچھ پڑھا تھا. آج کل امام جمعہ تہران ہے, استاد خاتمی نام کر کے. وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا, کہنے لگے کہ ان کا کوئی جاننے والا تھا, ان کے کوئی جاننے والے تھے عالم, ظاہر وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا کہ وہ انقلاب سے پہلے, جب ایرانی انقلاب ہوا تھا, اسلامی انقلاب, اس سے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے, خدایا مجھے شہید کر دے. اللہ سے شہادت کی دعا مانگتے تھے, شہادت کی دعا بہت زیادہ مانگا کرتے تھے, کیونکہ لوگ شہید ہو رہے تھے اطراف میں انقلاب سے پہلے, تو کہتے تھے خدا مجھے شہید کر دے, شہید کر دے. پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی انسان جیسے جیسے زندگی گزارتا رہتا ہے بعض انسان گمراہ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے, کسی امتحان میں آتا ہے, اس امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہنا شروع کیا, خدا شہادت تو بہت بڑا مقام ہے, مجھے ایمان نصیب فرما دے, میں ایمان پہ ہی مر جاؤں نا بڑی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو اپنے دوست تھے ان میں سے وہ بھی کچھ لوگ گمراہ ہو گئے. تو پھر کہنے لگے آخر میں خدا سے کہتے تھے, خدا یا مجھے مسلمان مار دے اور جلدی سے لے جا, کیونکہ اب یہاں اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں رہا, یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. ہم میرا اپنا یہ خیال ہے, اس وقت خدا سے مانگیں, خدایا کسی بھی طرح ہے حق کے راستے پہ رکھ لے. اس وقت حق کے راستے پہ رہنا بڑا مارکہ بن گیا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو آخر وقت ہے, اس میں ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں چند سال پہلے عرض کی تھی, مقرر عرض کرتا ہوں اس روایت کو شاید اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے. ہمارے پاس روایت میں لکھا ہے کہ یہ جو آخری وقت ہوگا اس کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت رزق حلال ہے. رزق حلال نہیں ملے گا, بہت مشکل کام ہوگا رزق حلال کمانا. ہمارے پاس روایت میں ہے, تو اس میں لکھا تھا, جو تشبیہ تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی, کہ انسان کے لیے ہاتھ پر انگارا وہ پرانی زمانے کی اردو ہے, جلتے ہوئے کوئلے کو لے کر کھڑا رہنا صبح سے شام تک کوئلے کو جلا کر ہاتھ پہ رکھے, ہاتھ پہ لے کے کھڑا رہے, کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا یہ آسان ہوگا, ایک لقمہ حلال مشکل سے ملے گا. اپنے آپ کو 20 گھنٹے جلائے کوئلے سے یہ آسان ہے, ایک لقمہ حلال ڈھونڈے یہ مشکل ہے. یہ ہمارے پاس روایت موجود ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دین پہ باقی رہنا مسئلہ ہوگا, دین پہ باقی رہنا مسئلہ ہوگا. اب جو اس زمانے کے اندر دعاؤں میں سے ایک دعا مانگے, بڑی دعائیں بھی مانگے, ہم بھی عرض کرتے ہیں, مثلا شہادت کی دعا مانگے, نصرت اہل بیت کی دعا مانگے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ضرور مانگے کہ خدایا نہیں معلوم میں کس فتنے میں کب پھنس جاؤں گا. فتنے اطراف میں بے انتہا ہیں, گمراہیاں بہت چل رہی ہیں. اچھا یہ جو اگر گمراہی بے دینی کے نام پر ہونا تو لڑنا آسان ہے, آپ خود تصور کریں، مثلا ہم لوگ دیندار ہیں، دیندار مثلا آئیڈینٹی ہماری دیندار کے اوپر ہے، مثلا ہم لوگ مجھے مثلا مولانا کہیں گے، مولوی کہیں گے، جو کچھ بھی کہیں گے، اب میں باہر نکل کر بے دینی کر بھی نہیں سکتا، بے دینی کروں گا تو میرا تو کیریئر خراب ہو جائے گا نا، لوگ گالیاں دیں گے کہ بھائی تم کو مولوی سمجھتے تھے، تم یہ کیا حرکتیں کر رہے پھر ہو، تو میں تو باہر نکل کے بے دینی کر بھی نہیں سکتا، تو اگر کوئی مجھے بے دینی کے نام پر گمراہ کرنے کی کوشش کرے اتنی آسانی سے نہیں کر سکے گا، خدا کی خاطر نہ صحیح اپنے کیریئر کی خاطر بے دینی نہیں کروں گا، تو میں بے دینی میں تو اتنی آسانی سے نہیں پھنسوں گا، میں کس میں پھنسوں گا پھر، میں دین کی گمراہی میں پھنسوں گا۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں، اتنی آسانی سے بے دینی میں نہیں پھنسیں گے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر دین کے نام پہ کوئی گمراہی آ گئی اس میں پھنسنے کا چانس زیادہ ہے، کیونکہ ہم دیندار، ہم بے دینی میں کیوں پھنسیں گے۔ مثلا ابھی تصور کریں، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ نہیں کہہ رہا کہ مثلا جو کر رہا ہے وہ جیسا بھی ہے یہ ہے وہ ہے، مثلا ابھی میں جب سے میں جوان ہوا ہوں میں نے کبھی شیو نہیں کیا، اللہ کا شکر، اب کروں گا، اب کہاں کروں گا، تو میں بڈھا ہو گیا ہوں، اب کیوں اس حماقت میں پھنسوں گا کہ میں شیو کرتا پھروں گا۔ مثلا میرے گھر میں جو خواتین ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، میری خواتین بے پردگی کریں گی، کیوں کریں گی، شناخت بن گئی ہے، اب تو آئیڈینٹی بنی ہوئی ہے، ہم لوگ دین کے نام بے دینی سے گمراہ نہیں ہوں گے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر دین کے نام پر کوئی ہمیں گمراہ کر گیا اس کا چانس ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اس وقت جو دعاؤں میں سے ایک دعا چاہیے خدایا کہ بس کسی طریقے سے یہ جو دین کے اوپر حق کا ایک راستہ ہے، کیونکہ اگر بے دینی کے نام پہ گمراہی آئی تو میں لڑ پاتا ہوں، لیکن دین کے نام پر آتی ہے نہیں، مجھے نہیں پتا میں پھنس جاؤں پھر میرا کیا ہوگا، تو دین کے نام پر اپنے آپ کو دین کے اوپر باقی رکھنا، میرے خیال میں یہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اس پر کہ حق میں باقی رہیں۔ اچھا اس کے لیے کیا کریں، اس کے لیے ایک نسخہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، ہم چار دن سے فتنوں کا انالیسس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چار دن سے ہم فتنوں کے بارے میں، ان کا فتنوں کا انداز کیسا ہوتا ہے، فتنے آتے کیسے ہیں، فتنے حملہ کس بھی چیز پہ کرتے ہیں، ان سب کی باتیں کر رہے تھے، اور آج کوشش یہ کرنی تھی کہ فتنے میں سے کسی ایک فتنے کو لے کر اس کے اوپر گفتگو کی جائے، لیکن میرے ذہن میں اچانک آیا کہ ہم بیچ میں پہنچ گئے، اب کم سے کم فتنوں سے لڑنے کے لیے بھی ایک آدھ بات کر لی جائے، تاکہ پھر بعد میں اس کے اوپر دوبارہ گفتگو کنٹینیو کریں گے کہ فتنے کی کیسے لڑنا ہے ان سے، لیکن ایک اوور آل اسکیم کم سے کم بن جائے۔ تو اوور آل اسکیم کیا ہے، اللہ کے سامنے کہنا ہے خدا ان فتنوں سے محفوظ کر دے، جو دین میں تیرے حق کا راستہ ہے اس دین کے اوپر ہمیں چلا دے۔ اس کا طریقہ کار کیا رکھا جائے، صاحب اس کا بہت سادہ سا ایک طریقہ کار ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی روایت موجود ہے، تمام مسلمان قبول کرتے ہیں، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، ہر مسلمان قبول کرتا ہے، یہ روایت صحیح ہے، سب کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے سفینۃ النجات۔ اچھا اب فتنوں کا دور آیا ہے، فتنوں کا دور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا، انسان گمراہی میں غرق ہوتا ہے، جب فتنہ چھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا راستہ، راستہ کہاں پر ہے پتہ نہیں چلتا، فتنے کی نشانی یہی ہوتی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا، یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ دوسرے مشکل کیا ہوتی ہے، بعض اوقات گمراہی میں ایسا پھنس جاتا ہے جتنا ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور نیچے جاتا ہے، بعض اوقات اس بری طریقے سے پھنس جاتا ہے۔ دونوں کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے نواسے حسین سے تمسک کرو، ان سے تمسک کرو، تب آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، ہم اور آپ یہ کریں ہر روز ایک زیارت پڑھیں سید الشہداء کی، اس زیارت سے پہلے اس زیارت کے بعد کسی بھی طریقے سے سید الشہداء کو واسطہ دے کر کہ مولا مجھے اپنے دین کے اوپر چلا دے۔ اچھا اب ایک مشکل ہے، میں آخر تک پہنچا دوں اس کو، ہم لوگ منہ سے ایک دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں، اندر اندر ایک خطرہ بھی لگا ہوتا ہے، اگر چلنا پڑا تو فلاں چیز ہاتھ سے جائے گی، یہ ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت ہوتی ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، سید الشہداء کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلاً میں اللہ سے کہتا ہوں خدا ہے مجھے اپنے دین پہ باقی رکھ, اچانک میرے ذہن میں آتا ہے جو دین پہ باقی رہتے انہیں امتحان بہت سخت دینے پڑے تھے, میں امتحان دوں گا. اچھا اب میں امتحان دوں گا تو مطلب کیا ہے؟ ان کے لیے جو پیسہ میرے ہاتھ میں وہ نکل جائے. کہتے ہیں ایک ورد ہے, کوئی ورد بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا جو عبادتوں میں ورد بیان کرتے ہیں, تو ایک ورد بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ ورد بہت اچھا ہے, اس سے انسان کے اندر توحید آتی ہے, اس کی توحید بڑی مضبوط ہو جاتی ہے, اور آخر میں لکھا ہوتا ہے لیکن جو یہ پڑھے گا غریب ہو جائے گا. میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ورد بہت اچھا ہے, جو پڑھتا ہے اس کی توحید مضبوط ہو جاتی ہے, لیکن جو پڑھے گا فارغ, پیسہ گیا, صرف خدا ہی رہے گا پھر اس کے پاس. اب پڑھنا ہے تو پڑھ لو. تو ابھی کیا ہوتا ہے, جیسے ہی خدا سے دعا کرتے ہیں خدا دین کے راستے پہ چلا, تو ذہن میں آتا ہے اب دین کے راستے پہ چلے تو قربانی بہت دینی پڑے گی, جو پیسہ ہے وہ ہاتھ سے جائے ممکن بھائی, جو عزت احترام ہے بعض اوقات دین کے نام پہ دینا پڑ جاتا ہے. تیار؟ ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں, فرض کریں میں ایک گھر میں رہتا ہوں, ظاہر ہے ہم سب کسی نہ کسی گھر میں رہے, میرا اپنا گھر ہے, میں نے اپنے پیسے دے کے بنایا گھر, ایک اور گھر بنا رہا ہوں اس میں رہوں گا جا کے, ٹھیک ہے. فرض کریں امام آئیں اور مجھ سے کہیں اس گھر سے نکلو, فلاں میدان کے اندر جھونپڑی ڈال کے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں, آسان ہوگا یہ؟ صحیح. مثلا امام تشریف لائے, انہوں نے کہا تم نے 30 سال لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے, تم مولوی ہو ہی نہیں اصلا, آج سے تمہارا بولنا بولنا سب بند اور تم خاموش فلاں مسجد میں جاؤ, وہاں پہ جا کے مسجد کے خادم بن جاؤ. ہو سکتا ہے نا؟ اب میں دل میں دعا کر رہا ہوں خدایا مجھے دین کے حق کے راستے پر چلا دے, اچانک ذہن میں آ رہا ہے شاید حق کا راستہ یہی ہو کہ مجھے خادم بننا ہے. تیار ہوں میں؟ اچھا اب نفس کہتا ہے نہیں میں تیار نہیں ہوں, کچھ تو مجھے بھی چاہیے. اب اندر سے وہ کہے گا, یہ نہیں کہے گا میں مخالفت کروں گا دین کی, نہیں, وہ کہے گا کم سے کم ضرورت کے برابر تو پیسے چاہیے نا, تو اتنے تو ہونے چاہیے. اور میرا دوسری طرف سے دعا یہ کہہ رہی ہے نہیں خدا مجھے دین کے راستے پہ چلنا چاہے ایک پیسہ بھی نہ ہو. اب کیا کروں؟ اب خدا سے اس دعا کے پیچھے ایک اور دعا بھی کروں, کہوں خدا مجھے دین کے راستے پہ چلا, اور یہ جو میرا نفس کہہ رہا ہے نا کہ مجھے پیسے چاہیے, خدا اس کی مخالفت کرنے کی طاقت دے دے تاکہ میں تیرے دین کے راستے پہ چلوں, یہ مجھے گمراہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, خدا سے قبول کر لوں, خدا سے تو نہیں چھپا سکتا نا. جب میں دعا کر رہا تھا خدا مجھے دین کے راستے پہ چلا, یہ پیچھے سے کہہ رہا تھا تیری شہرت جائے گی, تیرا پیسہ جائے گا, تیری یہ جائے گی, تیری وہ جائے گی. خدا سے کہوں خدا تو جانتا ہے میں دین کے راستے پہ چلنے کی دعا کر رہا ہوں, یہ پیچھے سے مجھے تنگ کر رہا ہے, مجھے اس سے لڑنے کی بھی طاقت دے دے تاکہ جب تیرا دین مجھ سے طلب کرے کوئی چیز میرے لیے رکاوٹ نہ بنے, میں سب قربان کر دوں. اعزان محترم, یہ فتنوں کا دور ہے, سادگی سے نہیں کٹے گا, اس میں ہمیں کوئی ایکسٹراڈنری ایفرٹ چاہیے ہوگی. تو میں نے آپ کی خدمت میں آج کا دن اس بات کے اوپر رکھا کہ ہم تھوڑا سا محنت کر کے اپنے وجود کو سمجھیں, ہم صرف جسم نہیں ہیں, ہم روح ہیں, ہماری روح کے کچھ تقاضے ہیں, ہمیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو فتنہ آئے گا تو یہ فتنہ بے دینی کے نام پہ نہیں آئے گا, یہ دین کے نام پہ آئے گا. اب ایک طریقہ کیا ہوگا, میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, سید الشہداء سے التماس کریں, اللہ سے سید الشہداء کے نام پہ درخواست کریں, نفس پیچھے سے تنگ کرے, اس نفس کے خلاف بھی شکایت اللہ سے کرے. ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے جو آپ سب نے دیکھا ہوا ہوگا پہلے سے, مفاتیح الجنان کے اندر 15 دعائیں ہیں, 15 دعائیں جو امیر المومنین کے مناجات خمسہ عشر کہتے ہیں, خمسہ عشر عربی میں کہتے ہیں 15 کو, مناجات تو مناجات ہوتے ہیں, تو یہ مناجات خمسہ عشر یہ لکھے ہوئے ہیں. ان مناجات خمسہ عشر میں سے ایک مناجات اس شخص کی ہیں جو اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے شکایت کرتا ہے, ایک اس شخص کے مناجات ہیں جو اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے شکایت کرتا ہے. شکوا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے خدا میں تو تیرے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں, یہ نفس مجھے پتہ نہیں کہاں لے جاتا ہے. اپنے نفس کی شکایت کس سے کر رہا ہے؟ خدا سے کر رہا ہوتا ہے. اس کو بھی پڑھیں, چونکہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں خدا کے راستے پہ چلیں, نفس پیچھے سے تنگ کرتا ہے, کبھی وہ جیت جاتا ہے کبھی ہم جیت جاتے ہیں. اللہ سے شکوا کریں, خدا دیکھیے نفس میرے ساتھ کیا کرتا ہے, مجھے ذلیل کروا دیتا ہے لوگوں کے درمیان, مجھے دین سے دور بھیج دیتا ہے. یہ بہت اچھی دعا ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ایک اور کام کر لیں تو اس بحث کو ہم اختتام پہ لے جاتے ہیں, پھر کل اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. وہ یہ کیا ہے, اپنے اندر مسلسل اس بات پہ غور کرتے رہیں کہیں آہستہ آہستہ آپ کسی چیز پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, شیطان ہمیں بے دینی سے گمراہ نہیں کر پائے گا اتنی آسانی سے. ممکن ہے ہو بھی جائیں, انسان کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے, اتنی آسانی سے نہیں کر سکے گا. دین کے نام پہ کرے گا, بے دینی کے نام پہ نہیں کرے گا. ایک اور مصیبت ہے ہمارے ساتھ, شیطان اچانک گمراہ نہیں کرے گا, آہستہ آہستہ کمپرومائز کروائے گا, آہستہ آہستہ کمپرومائز کروائے گا. مثلا جو مثلا فرض فرمائیں کہ جو بچے میوزک چھوڑ چکے ہیں یا جو میوزک نہیں سنتے, آہستہ آہستہ ان سے کہے گا اتنا سننا غلط نہیں ہے, اتنا تو سب سنتے ہیں. ہوتے 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 ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوگا اس میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ اپنے ساتھ کیا کریں, اپنے نفس کا جائزہ لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں دلیل کی بنیاد پر. اس پہ ذرا خوب اچھے طریقے سے غور فرمائیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا, دلیل کی بنیاد پر یا بلا دلیل, میرے پاس دلیل ہے یا دلیل نہیں ہے, گزشتہ سالوں میں میں نے کن کن چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا. ممکن ہے آپ کا نفس کہے دلیل ہے تیرے پاس, کوئی بات نہیں ابھی یہ نہیں دیکھ رہا میں دلیل ہے یا نہیں ہے, ہے یا نہیں ہے, کمپرومائز کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اگر کیا ہے کیوں کیا, نہ کرتا تو موت آنی تھی کیا, کیا ہو جاتا, جس چیز کا مجھے پتا ہے کہ غلط ہے کیوں کمپرومائز کیا میں نے. آپ کہیں گے دلیل تھی, دلیل تو تھی, باٹم لائن میں ریزلٹ کیا نکلا ہے, سلپ کر گیا ہوں. اس کو روک لیں کسی طریقے سے, جہاں تک روک سکتے ہیں کمپرومائز کو ختم کریں. نہیں یہ کمپرومائز کیوں کروں گا, اچھا قیمت دینی پڑے گی, ظاہر ہے قیمت دینی پڑے گی. ہر ایک کی اپنی توانائی ہوتی ہے, ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اس کے سامنے بچے کی جان بھی خطرے میں ہونا نماز نہیں توڑتا, وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح کیا, ایک مقام پر وہی صحیح ہے, مقام امامت, امام کے فرزند کی جان خطرے میں ہے نماز نہیں توڑی, مقام امتحان ہے. آیت اللہ قاضی جن کے لیے امام خمینی کہتے تھے وہ توحید کا پہاڑ تھے, آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی ان کے لیے امام خمینی لکھا ہے وہ توحید کا پہاڑ تھے. ان کا بچہ جان دے رہا تھا کسی بیماری کی وجہ سے نجف اشرف میں, مسکرا رہے تھے, تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں, چلیں غم نہ کریں کم سے کم مسکرائیں تو نہیں. ان کی توحید کی سطح پر اس کے مرنے سے کچھ نہیں ہونا تھا. میں مسکراؤں گا غلط لگے گا, لوگ مجھے برا بھی کہیں گے, لیکن جس مقام توحید پر سید علی قاضی کھڑے تھے وہ پتا تھا ان کو کہ یہ بچہ کی جو موت ہو رہی ہے میرے امتحان کے لیے ہو رہی ہے, یہ ہو اسی لیے رہی کہ میرا امتحان ہے, کوئی بات نہیں میں خوش ہوں, اللہ امتحان دے رہا ہے نا اس کا مطلب مقامات دے گا اس کے بدلے میں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کو کوڑھن احساس ہوتی ہے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے, اس پہ غور فرمائیے گا. آپ ویسے غور کر رہے ہیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بلا جمع اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, مثلا میں دین کے کسی حکم پہ عمل کرتا ہوں اور اندر سے دل کھول رہا ہوتا ہے, بڑا سخت اپنے اوپر دبانا پڑتا ہے دین کے کسی حکم پہ عمل کرنے کے لیے. مثلا فرض کریں کسی بندے نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی کر دی, اب میرا دل چاہتا ہے اس ناانصافی کا بدلہ لوں, بدلہ لوں, اچانک میرے دل میں خیال آتا ہے دین خدا کہتا ہے مت کرو یہ کام, اب میں نے دین خدا کی خاطر کنٹرول کر لیا اور اندر سے آگ لگی ہوئی ہے اور میں کنٹرول کر رہا ہوں. اس پر یقیناً مانوی ترقی ملے گی. اگر کوئی اپنے اندر کی سلگتی ہوئی آگ کو صرف دین کی خاطر دبا دے, اس کو کنفرم مانوی ترقی ملے گی. اس خاطر علی قاضی طباطبائی ہنس رہے تھے, ایسا نہیں تھا کہ بچے کا ان کو غم نہیں تھا, بچے کا غم ان کو بھی تھا, لیکن ان کو پتا تھا کہ جب میں یہ غم پی لوں گا اللہ کے نام پر خدا مجھے معنوی ترقی دے گا. آپ جہاں کہیں ایسا ہو آپ اس بات کو احساس کریں گے کہ آپ اپنے اوپر کمپرومائز نہ کریں, دین کی خاطر قربانی دے دیں. اب قیمت آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کتنی قیمت دے سکتے ہیں. میں کمزور انسان ہوں, میں کم قیمت دے سکتا ہوں, زیادہ نہیں دے سکتا. ممکن ہے کوئی طاقتور آدمی ہو کچھ زیادہ قیمت بھی دے سکتا ہوں. ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اسکیل ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے, جتنی بھی قیمت دیں گے اس کے حساب سے آپ کو معنوی ترقی نصیب ہوگی. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے, کمپرومائز مت کریں جہاں تک ممکن ہے. کمپرومائز مت کریں. آپ پھر سوال کر سکتے ہیں کبھی یہ ہو جاتا ہے کبھی وہ ہو جاتا ہے, یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں. جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ مت کریں, اور اگر کوئی سختی اٹھانی پڑے جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہے اٹھا لیں. جب آپ اٹھا لیں گے تو پھر آپ کو اس کے اوپر معنوی جزا ملے گی. اور خاص کر یہ جو انسانوں کے ساتھ تعلقات ہیں نا, یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. انسانوں کے ساتھ تعلقات بہت مشکل ہیں. آج کل شاید پیسے کمانا اتنا مصیبت کام نہ ہو, اگرچہ وہ بھی حلال کمانا بہت مصیبت کا کام ہے جیسے میں نے عرض کیا. انسانوں کے ساتھ تعلقات میں مشکل, یہ بہت اعلیٰ پیمانے کی مشکل ہے. یہاں پر اس میں بہت انسان کو اندر اندر کوڑنا پڑتا ہے, انسان کو جلنا پڑتا ہے. دین پہ عمل کرے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کو جھیل لے کسی طریقے سے. 50-60 سال کی زندگی ہے, یہی سوچے کہ بھائی یہ زیادہ زیادہ 8-10 سال کی بات ہے, معاملہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر آسانی ہو چینی چین. اس کو جھیل لیں, اس سے معنوی ترقی ملے گی, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ تمام علم اخلاق یہ ہمیں اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے نام پر قربانی کیسے دیتے ہیں. سب اس کے لیے تیار کرتا ہے. یہ بھی ایک پریکٹس ہوگی. اگر آپ اللہ کے دین کے نام پر اپنے اس اندر کی کڑن کو برداشت کر سکے تو شاید اللہ کے دین نام پر کوئی قربانی بھی دے سکیں گے. کوئی بڑی قربانی آپ سے طلب کی جائے تو آپ دینے کے قابل ہو جائیں گے. اب ہم یہی بات تمام مقامات کے اوپر دیکھیں گے. یہ جتنا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی ہے, جگہ جگہ یہی نظر آتا ہے. ان کے شاگردوں کی زندگی میں یہی نظر آتا. مثلاً آپ نے یقیناً واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت مالک اشتر کہیں جا رہے تھے, کسی نے ان کی توہین کی, اور وہ توہین کرنے والے کو بجائے کچھ کہنے کے آگے چلے گئے. تو جس نے توہین کی تھی اس سے لوگوں نے کہا کہ بیوقوف آدمی, تم نے کس کے ساتھ غلط کام کر دیا, یہ تو فوج کا کمانڈر ہے, یہ تو تمہاری گردن بھی اڑا دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, تم نے کیا کیا ہے. اب وہ ڈرا کہ یہ جو گیا ہے نا, یہ چار بندے بھیجے گا, وہ مجھے اٹھائیں گے, مجھے جیل خانے میں ڈائیں گے, ساری زندگی مجھے جیل خانے میں پڑا رہنا پڑے گا. وہاں کون سی عدالت لگنی, وہاں کون سی پولیس لگنی, اس کے دماغ میں یہ آیا. فوراً گیا, بھاگا پیچھے مالک اشتر کے, کہ ان سے جا کر کہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو, میں نے غلطی کی. وہ دیکھا کہ وہ ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے, انتظار کرنے لگا کہ نماز پڑھ لیں. نماز ختم ہوئی, اس سے کہنے لگا مجھے معاف کر دیں. انہوں نے فرمایا میں تمہاری معافی مانگنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ خدا تمہیں معاف کر دے. اب اس مالک اشتر نے دو کارنامے کیے, نمبر ایک خود بدلہ نہیں لیا, نمبر دو خدا سے بھی نہیں کہا کہ بدلہ لے, بلکہ خدا سے کہا اس کو معاف کر دے. کیوں؟ اگر میں بدلہ نہیں لوں گا نا پھر خدا بدلہ لے گا. یہ بھی ذہن میں رہے. آپ کسی کوئی آپ کے ساتھ گڑبڑ کرے, اور ادھر سے بھی ہو سکتا ہے میں کسی کے ساتھ غلط حرکت کروں اور اس نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا, اب مجھے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اس نے تو بدلہ نہیں لیا ہے, لیکن وہ جو عادل خدا ہے اب وہ بدلہ لے گا. اس لیے ایک مشورہ ہے, اگر کسی کے ساتھ گڑبڑ بھی کرنی ہو نا تو کمزور سے نہیں کرو, طاقتور سے کرو, تاکہ وہ تمہیں جواب دے کر یہی معاملہ ختم کر لے. کمزور سے کیا نا تو پھر وہ تو دے نہیں پائے گا, پھر خدا دے گا, پھر بہت مصیبت پڑ جائے گی. تو کسی سے جھگڑنا ہے تو کمزور سے نہیں جھگڑو, طاقتور سے جھگڑو, تاکہ وہ دو چار ٹکا کے معاملے کو یہیں پہ فارغ کر لے. ورنہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے ساتھ شاید ظاہراً یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ کہیں جا رہے تھے, کسی نے ان کو برا بھلا کہا. شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کی طرف دیکھا, اس کو اگنور کیا, نظر انداز کیا, آگے گئے. مجھے شیخ مرتضیٰ انصاری یاد آتے ہیں, ممکن ہے کوئی اور ہو. آگے گئے تو ایک اور آدمی ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اس کو بد دعا دے دیں, یہ جو پچھلا بندہ تھا نا جس نے بدتمیزی کی, اس کو بد دعا دے دیں. کہنے لگے نہیں میں بد دعا نہیں دیتا. کہا نہیں آپ اس کو بد دعا دیں. انہوں نے کہا نہیں میں بد دعا نہیں دوں گا. اب یہ باتیں کر رہے تھے, اس کو فالج کا دورہ پڑ گیا, تو جو آیا تھا نا کہنے لگا میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ بد دعا دے دیں تاکہ یہ فالج سے بچ جائے. آپ نے نہیں دی نا پھر خدا نے کر دیا اس کے ساتھ. آپ ہی کر دیتے دو بد دعائیں دے دیتے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا. یہ دین خدا ہے, یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے. یہاں بہت سخت نظام ہے. اچھا یہ تو ہم نے ادھر رکھ کے کیا نا, ہم ہوشیار ہیں, کسی کمزور کے ساتھ خرابی نہ کریں, بعد میں مصیبت پڑے گی. کسی صابر انسان کے ساتھ بھی خرابی نہیں کریں. صابر انسان صبر کر لے گا, مصیبت جھیلے گا. پھر میں نے بتایا جب یہ مصیبت جھیل لے گا نا خدا جواب دے گا. بس نہ کمزور انسان کے ساتھ غلطی کرے نہ شریف آدمی کے ساتھ غلطی کرے. کمزور اور شریف کے ساتھ خرابی نہ کرے, کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں یہ کچھ نہیں کرے گا تو خدا کرے گا. اگر گڑبڑ کرنی ہو نا تو بدماش سے کرو تاکہ معاملہ یہیں پہ فارغ ہو جائے. اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اچھا ایک اور کام بھی ہے, دو جملے ایک جملہ اضافہ کروں پھر آپ کی زحمت تمام کروں. بعض اوقات آپ ایک اچھا کام کریں گے, آپ کہیں گے مجھے زندگی میں کوئی جزا نہیں ملی, آپ کی تیسری نسل کو اس وقت ملے گی جب وہ محتاج ہوگی. یہ بھی ہوتا ہے. آپ کہیں گے میں نے اتنا کچھ کیا مجھے کچھ نہیں ملا, تو پھر کوئی آپ سے پوچھے گا ابھی چاہیے یا تمہاری اولادوں کو ملے وہ بہتر ہے, کیا چاہیے؟ انسان صبر کر لے تھوڑا سا, یہ دنیا گزر جائے گی, چند سال کی بات ہے, اس کے بعد کچھ اور ہے. یہاں گزار لیں آگے کچھ اور بنے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت نے ہمیں بار بار سکھائی ہے. خدا کے دین میں عجیب خوبی ہے, اگر کوئی محض آخرت کی خاطر بھی قربانی دے خدا دنیا کو بھی اس کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے. اس نے دنیا کی خاطر قربانی دی دی, اس نے آخرت کی خاطر قربانی دی. آخرت کی خاطر قربانی دیتا ہے, خدا دنیا کو خود بخود اس کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے, اس کو حقیر کر دیتا ہے. اور اگر کسی کو یہ بات سمجھنی ہے نا تو بہترین مثال کربلا ہے. یزید کیا چاہتا تھا؟ حکومت چاہتا تھا کہ اس کے نام کا ڈنکا بجے, یہی چاہتا تھا. اور کیا کر سکتا تھا؟ یہ چاہتا تھا اس کے نام کی شہرت ہو. کتنے علاقے پہ شہرت چاہتا تھا؟ چند ملک, آج کل کا مثلا ایران, عراق, حجاز, ان ملکوں پہ حکومت چاہتا تھا. یہاں پہ اس کا نام بجے, اس کا نام چلے. جنگ تو جیت گیا ظاہری طور پر, سامنے سید الشہدا کے لشکر کو شہید کر لیا. سوال یہ نام کتنی دیر چلا ہے, اور اس کے بدلے میں خدا نے کیا کیا ہے؟ آج دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں یا حسین نہیں ہے؟ ہر جگہ یا حسین ہے. اور یہ استنباط صحیح لگتا ہے جو شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, پہلے بھی شاید عرض کیا ہو, کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے تو کہیں گے انا ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا ہوں. اس کا مطلب ہے پوری دنیا امام حسین کو پہچانتی ہوگی. امام آ کر کہیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں, اس کا مطلب ہے پوری دنیا امام حسین کو پہچان لیں گی. اور اس وقت پوری دنیا میں ہم یہی منظر دیکھ رہے ہیں, جگہ جگہ سید الشہدا کا نام, جگہ جگہ سید الشہدا کا نام دیکھ رہے ہیں. کیوں ہوا؟ خدا تعالیٰ نے قربانیوں کو قبول کر لیا. سید الشہدا نے جو دعائیں اللہ سے مانگی تھیں ان دعاؤں میں سے ایک دعا بظاہر جو اب تک سمجھ میں آتا ہے حضرت علی اصغر کو دفنانے کے بعد مانگی تھی. حضرت علی اصغر کو دفنا دیا, دفنانے کے بعد دامن جھاڑ کے کھڑے ہوئے, کا ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. جو بتانے والے ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں سید الشہدا 72 جنازے بھاری بھاری اٹھا کے لائے, علی اصغر کا ننھا سا جنازہ خیمے تک نہیں لا سکے, اتنا بھاری جنازہ تھا یہ. 72 جنازے مخدرات کے سامنے لائے, ماؤں کے سامنے بچوں کے لاشیں لائے, لیکن 6 ماہ کے علی اصغر کو ماں کے سامنے نہیں لا سکے تھے. کہا اس کو دفنا دیتا ہوں. علی اصغر کو دفنا دیا اور کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان. پھر 11 محرم کا دن آیا, 11 محرم کا دن آیا, مقتل سے خواتین کو گزارا گیا. ہم لوگ کے ساتھ مشکل یہ ہے, ہم لوگ جملہ پڑھ سکتے ہیں جذبات نہیں بتا سکتے. کاش کسی کو سمجھ میں آئے جب بہنوں کو بھائیوں کے لاشوں کے سامنے سے گزارا جاتا ہے. ہم لوگ کہاں سمجھ پائیں گے کہ یہ معاملہ کیا معاملہ ہے. بہن بھائی کی لاشیں سے گزرے یہ بڑی بات ہے, اور بھائی علی اکبر جیسا شریع رسول ہو نہیں معلوم کون سا معاملہ ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا تمام مخدرات مقتل کے سامنے سے گزری, بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کی لاشیں کی طرف گئی. گویا بی بی سکینہ وہاں پر موجود تھیں. بی بی سکینہ سے پوچھا بچی تم نے یہ لاشیں کیسے پہچانا, اس پہ سر بھی نہیں ہے, اس کی مظلومیت کے اس پہ کفن بھی نہیں ہے. فرمایا میں یہاں سے گزر رہی تھی, اس کٹے ہوئے سر میں سے آواز آئی الیا الیا یا بنیا, اے میری بچی تو میرے پاس آ. سید الشہداء کی صاحبزادی ہے نا, سید الشہداء کو اپنی بچی بہت عزیز تھی. اب یہ بچی مقتل کے درمیان پریشان کر رہی تھی, سید الشہداء نے اس کو اپنے پاس بلایا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا سید الشہداء کی لاشے کے پاس آئی, اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا جس پہ سر بھی نہیں ہے, جس پہ کفن بھی نہیں ہے. نہیں معلوم پہلی خواہش کیا آئی ہوگی کہ کاش کفن تو دے پاتی. جب وہ بی بی معذبہ کچھ نہ کر سکی, نہ کفن دے پائی, نہ ماتم ہو سکا, تو لاش کے برابر کی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, مدینے کا رخ کیا, گویا آخری التجا کی اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی آپ کا حسین ہے جس کو آپ کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے, آج اس کا جسم کربلا میں ہے, اس کا سر کوفہ کے بازاروں کے اندر ہے. پھر بی بی نے وہی دعا کی, ربنا تقبل منا هذا القربان. الا لعنة الله على القوم الظالمين, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.